علی جعفری ابن سید احباد حسین جعفری کا روز وفات جس کے اجتماع سے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہوں گے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات قرآن حکیم کے اس میں سورہ مبارک ہے روم کی 20ویں آیت، جو بجائے خود ایک مفصل کتاب ہے، اگرچہ اس میں چار سفرے ہیں اور ایک آیت ہے، مگر ایک مفصل کتاب ہے، ایک دائرۃ المعارف ہے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جس نے ارشاد رائے فاقم وجہك للدین حنیفا، یکسوئی کے ساتھ دین حنیف کی طرف رخ کر لو، اس فطرت کے مطابق کہ جس فطرت پر اللہ نے تمہیں ڈھالا ہے. یعنی تمہاری فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ تم دین کی طرف رخ کر لو، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت میں تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی ممکن نہیں ہے، ولكن ذلک الدین القیم، اور یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی علم نہیں رکھتی. دیکھیے، کل جو میں گزارش کر رہا تھا کہ تمام پیدا ہونے والے بچے جاہل پیدا ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس میں استثناء نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، اس لیے کہ خود اس آیت میں ہے کہ اکثریت لوگوں کی جاہل ہوتی ہے، علم نہیں رکھتی. خود اس آیت میں یہی تو ہے، ولکن الناس لا یعلمون نہیں ہے، لیکن لوگ علم نہیں رکھتے، یہ مطلق بات نہیں کہی گئی، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، یعنی اکثر کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ قرآن مجید نے ایک عجیب اکثریت و اقلیت کا معیار پیش کر دیا، صلوات پڑھ دے محمد والے. کلمات میں کوئی تفرق نہیں کر رہا ہوں، علماء اصول مراحل اجتہاد میں کہتے ہیں یہاں تصرف در حیات ہے، یہاں تصرف در معنی ہے، نہ میں تصرف در حیات نہ تصرف در معنی، کوئی تصرف نہیں کر رہا ہوں، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، حقیقت یہ کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور جو علم رکھتے ہیں پھر ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جو علم رکھتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. نہج البلاغہ میں خطیب بلاغت سمدی نے کہا، فرمایا کہ جو لوگ اہل علم ہیں ان سے پروردگار نے پہلے یہ عہد لیا کہ تم علم دو گے, بعد میں جاہلوں پر فرض کیا کہ وہ علم حاصل کریں. جو صاحبان علم ہیں ان پر علم پہنچانا واجب ہے, چاہے جاہل طلب علم میں کوشاں ہو یا نہ ہو. ممکن ہے کہ جاہل طلب علم سے ابا کرے, مگر عالم پہ فرض ہے کہ اس کی تربیت کرے. چاہے تربیت کی راہ میں قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں. طلبا نادان ہوتے ہیں, اسٹوڈینٹ جاہل ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ درسگاہوں کے خلاف اسٹرائک کرتے ہیں. کس کا نقصان ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ درسگاہ بند کر دیجیے. یہ پہلے نہیں تھا, اب ہونے لگا ہے. پہلے تو استاد کا احترام اور ادب استاد بجائے باپ کے ہوا کرتا تھا. اور یہ حدیث ہے کہ تین شخصیتیں تمہارے لیے باپ کا رتبہ رکھتی ہیں. ایک تو تمہارا حفیظی باپ جس کے غلط سے تم پیدا ہوئے, اور ایک وہ کہ جس نے تمہیں علم دیا, اور ایک وہ کہ جس نے تمہارے جزو حیات کو مکمل کیا, جس نے تمہیں شریک حیات دیا. وہ بھی تمہارے باپ کے برابر ہے. اور فرمایا ان چیزوں کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے نا ممبروں سے. اب اگر جوان اپنے باپ کا احترام ہی بھول جائیں تو تکلیف کی بات ہے. یہ تربیت گاہ ہے, یہاں سے یہ پیغام بھی تو جانا چاہیے. حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. تو جتنا باپ کا احترام ہوا کرتا تھا اتنا ہی استاد کا. اور اب میں کیا کہوں, مجبور ہوں, جو سب سے سنتا ہوں وہی تو کہہ سکتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغربی ہوا کچھ ایسی چلی. میرے اندر کوئی تعصب نہیں ہے, میں نہ مغرب و مشرق کا تعصب رکھتا ہوں اور نہ کسی اور قسم کا تعصب. رنگ و نسل و جغرافیہ و تاریخ و مذہب و مسلک و فرقے کا کوئی تعصب اور امتیاز میرے ذہن اور دل میں نہیں ہے. اور کم از کم جب تک یہاں سے گفتگو کرتا ہوں تو اپنا فرض منصبی یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آواز جا رہی ہے جو سن رہا ہے براہ راست اسی سے خطاب ہو, اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے لیے میرے پاس کوئی پیغام ہے. جو کہہ رہا ہوں اس کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کی دل جوئی کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کے تزکیہ نفس و ترقی ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں. اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو کوئی ذہن میں میرے تعصب نہیں ہے. بہت سی خوبیاں مغرب میں ہیں جو مشرق میں نہیں ہیں, بہت سی خوبیاں مشرق میں ہیں جو مغرب میں نہیں ہیں. لیکن اب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے, خود مغربی میڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ ویسٹرن ویلیوز نے آ کر یہ کر دیا. یا جب یہاں کچھ ہوتا ہے مشرق کی دنیا میں تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں بیداری بڑھ رہی ہے, اللہ نے بیداری کبھی ہوتا ہے, چونکہ بیداری بڑھ رہی ہے, چونکہ ویسٹ کی روشنی پہنچ رہی ہے, اسی طلبا میں اتنی بیداری آ گئی کہ اساتذہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. کالجز بند کرنے کے لیے اور یونیورسٹیز بند کرنے کے لیے اسٹرائک ہونے لگی. یہ جہل کا تقاضا ہوتا ہے کہ مدرسوں کو بند کرو. مدرسوں سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خاص قسم کے مدرسے نہیں ہیں. درسگاہوں کو بند کرو, چاہے وہ درسگاہ آگاہ ہو یہ جو درسگاہ آگاہ ہے یہ بھی درسگاہ ہے. کتنی بار کہا میں نے درسگاہ ہے, سب کرتے ہیں درسگاہ, سب کو معلوم ہے کہ درسگاہ ہے یہ درسگاہ. تو جاہل کی طبیعت سے طلب علم سے ابا پایا جاتا ہے, لیکن جاہل سے بعد میں پروردگار نے عہد لیا, پیمان لیا کہ تم علم حاصل کرو گے, سعی و کوشش کرو گے. علماء پہ ذمہ داری پہلے رکھی, کہ آپ علم دینے میں علم پہنچانے میں بخل نہیں کریں گے. بخل کی بات تو دور کی ہے, آپ دریغ نہیں کریں گے. مصیبتیں آئیں گی, برداشت کیجیے گا مگر علم پہنچائیے گا. ظلم ہوگا مگر علم پہنچائیے گا. اور اسی لیے یہی راستہ, جب علم اور علماء کی بات کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنے جیسے طالب علم کو عالم تصور کر رہا ہوں, بلکہ امام صادق علیہ السلام جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ ہم ہیں علماء اور ہمارے چاہنے والے سب کے سب طالب علم. ہم ہیں علماء, سب طالب علم ہیں. اور فرمایا آپ نے تو وہ جو علماء ہیں ان سے پروردگار نے پہلے عہد لیا کہ آپ علم پہنچائیں گے, اور جاہل سے بعد میں عہد لیا کہ آپ علم حاصل کریں گے. لیکن علم پہنچائیں گے یا علم حاصل کریں گے, یہ دونوں باتیں ایک خاص فطری حقیقت کی ترجمان ہیں. کہ اگر آپ یہ سوال قائم کریں اور اس سوال کے ذمن میں سلسلہ فکر کو آگے بڑھائیں کہ فطرت کیا ہے, جو کل سوال قائم کیا گیا تھا, فطرت ہے کیا کہ ہم فطرت دین اور دین فطرت کے عنوان پہ گفتگو کریں اور کسی نتیجہ خیز مرحلے پر پہنچیں؟ فطرت کیا ہے؟ بے ساختہ وہ صفات جو انسان میں پائے جاتے ہیں, وہ قوانین جن سے انسان کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا, وہ فطرت کے اصول جن سے انسان دستبردار نہیں ہو سکتا, اختیارات بھی نہیں کر سکتا. ان میں ایک خاص اصول ہے, ایک خاص فطرت کی طلب ہے, ایک خاص قانون فطرت ہے, تلاش جستجو طلب علم. دیکھیے ابھی میں مذہبی ریفرنس نہیں دے رہا ہوں, دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں اور پوچھیں کہ نیچر یا فطرت کا تقاضا کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا باتیں ہیں کہ جنہیں آپ فطرت اور نیچر کا خاصہ سمجھتے ہیں, جو قوانین فطرت ہیں, تو وہ کہیں گے کہ آپ کسی بچے کی نفسیات پہ غور کیجیے جس پر ابھی دنیا کا کوئی رنگ نہیں چڑھا ہے. کوئی بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی اس کی آنکھیں, اس کے دست و بازو, اس کے لب, اس کی زبان, اس کے حواس سے خمسہ بیدار ہو جاتے ہیں, جو وسائل حصول علم ہیں, جیسے ہی ان میں تھوڑی سی قوت اور استقرار پیدا ہو جاتا ہے. ہر بچے میں فوراً یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ پیدا ہوتے ہی اس کی نگاہ جہاں چاہے ٹھہر جائے. وہ تو کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جہاں چاہیں نگاہوں کو ٹھہرا دیں. ہر بچے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی, ہر بچے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ جو کلمہ چاہے ادا کر لے. وہ تو بس کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جو چاہیں کہتے ہیں. تو جیسے ہی کسی بچے میں, ایک عام بچے میں حواس کے خمسہ کو استقرار پیدا ہوا, ویسے ہی سب سے پہلے جو چیز شدت سے ظاہر ہوتی ہے وہ ہر چیز سے متعلق پوچھا یہ کیا ہے. جو کچھ ہاتھ میں آیا یہ کیا ہے, ماں سے سوال یہ کیا ہے, یہ باپ سے سوال یہ کیا ہے, جو نظر آ گیا یہ کیا ہے. شروع میں اسے ماں اور باپ کا لفظ بھی نہیں آتا, ماں کہنا نہیں آتا, باپ کہنا نہیں آتا, پھر ماں کہنا آ جاتا ہے, باپ کہنا آ جاتا ہے, مگر یہ کہ وہ کیا کا سوال, لفظ آدمی, لفظ انسان اس سے واقف نہیں ہوتا. اس میں پہلے کلیات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, ایک ایک شے کو بالذات اور بالاستقلال دیکھتا ہے, مستقل طور پر کسی ایک ہی شے کو دیکھتا ہے. فطرت ہے انسان کی. یعنی اگر آپ نے, آپ کے سامنے کسی بچے سے آپ گفتگو کر کے دیکھیں اور اس کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ کون ہے, یہ انسان ہے, کہے گا نہیں, میں اس تجربے سے گزرا ہوں, مفروضہ نہیں ہے یہ. کہیں گے یہ کون ہے, آدمی ہے, نہیں, کون ہے, پاپا ہیں. کون ہے, آدمی نہیں ہے, انسان نہیں, پاپا ہیں. ماں کی طرف, یہ کون ہے؟ ماں ہے, اما ہے. اس کے معنی ہے کہ جزئیات کو بالاستقلال دیکھتا ہے, کلیات کا درک نہیں رکھتا. عام بچہ کلیات کا درک نہیں رکھتا, جزئیات کا علم رکھتا ہے, اور ہر ہر جز کو دیکھ کر پوچھتا ہے یہ کیا ہے, یہ کون ہے, اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہے. یہ بات کے مراحل جیسے جیسے بچہ پروان چڑھا اور بڑھا, بلوغ کی منزل تک آگے بڑھا, ویسے ویسے سوال تہدار ہوتا گیا, مگر ابتدا ہوئی سوال کی یہ کیا ہے, یعنی طلب تعریف. ہر چیز کی تعریف, ڈیفینیشن کیا ہے, ماہیت ہے, ماں ہوں یہ ہے کیا, یعنی ہر چیز کے متعلق اسے علم درکار ہے. اب یہ ہے فطرت کا تقاضا, دنیا کے تمام مذاہب کام جا کر مطالعہ کرے, جو پیغمبر کہے وہ تو لوگوں نے علم میں نہیں رہ گئے, ماں کی آخور سے لے کر قبر کی آخور تک علم حاصل کرو, سمجھ لو وہی دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے, ہم یوں ہی تھوڑی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ دین فطرت ہے. یہ جو فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر, یہ گویا حکم ارشادی ہے, اس لیے کہ عقل اور فطرت پہلے سے اس چیز کو مانتی ہے. فطرت کا تقاضا یہی ہے, فطرت کی طلب یہی ہے, عقل کا تقاضا یہی ہے, اور جو عقل کا تقاضا ہے اسی کی تائید فرما رہا ہے پیغمبر. پیغمبر ہوتا ہی وہی ہے جو عقل کی تائید کرے. ارے میں جملے کچھ کہتا ہوں, یہ ممکن تھوڑی ہے کہ بین السطور کو بھی سطور میں لکھا جائے. عقل ہوتا پیغمبر ہوتا ہی ہے وہ کہ جو عقل کی تائید کرے, اور پیغمبر کہتے ہی ہے اسے جس کی عقل تائید کرے. پر کسی بھی مرحلے پر کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کی بات میں اور عقل میں دوری پیدا ہو جائے تو وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا, یا وہ پیغمبر پیغمبر نہیں ہے, یا وہ عقل عقل نہیں ہے, اور یا پھر سمجھنے والے کی غلطی ہے. کیا ہوش سے لے کر قبر کیا ہوش تک علم حاصل کر, علم حاصل کرنا فرض ہے تم پر, علم حاصل کرو چاہے تمہیں اتنی ہی دور کا سفر اختیار کرنا پڑو, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کی مسافت طے کرنی پڑو. اچھا یہ سب باتیں مانتے چلے گئے, عجب ہے چین تک کی جب بات کی تو کسی کو اشکال نہیں ہوا. یہ ہے وہ مغربی ہوا جو اسی وقت چل گئی تھی, چین تک کی بات کی پیغمبر نے تو کوئی اشکال نہیں ہوا کہ حضور حق کا پیغام لے کر تو آپ آئے, نبی خدا آپ, رسول ختم النبی خاتم النبی جی آپ, آخری کتاب آپ لے کر آئے, قرآن آپ کے پاس, وحی آپ کے پاس, صفات الہیہ کا مظہر آپ کا پیکر, آپ چین کس لیے بھیج رہے ہیں؟ چین پر اعتراض نہیں ہوا جب قریب کا ایک دروازہ بتا دیا, یہ دروازہ نہیں ہوا آج تک بات سمجھ میں نہیں آتی. اب مجھے نہیں معلوم کہ مغرب کی ہوا آئی جس نے مشرق کو تباہ کیا, یا مشرق ہی کی کوئی ایسی ہوا تھی جس نے پوری دنیا کو تباہ کیا. لیکن میرا تجزیہ یہی ہے, ہر شخص کو تجزیہ کرنے کا اختیار ہے, ہر شخص کو تجزیہ کرنے کا اختیار ہے. میرا تجزیہ یہی ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو آج تباہی ہے, یہ صرف اس ہوائے نفس کی
تند اور تیز اور طوفان خیز موت کا نتیجہ ہے کہ جو باب مدینۃ العز کے خلاف چلی. اگر دنیا نے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے دروازے پر جب عطائی کی ہوتی تو آج دنیا میں نہ جہل ہوتا, نہ فخر ہوتا, نہ بے امنی کا نام و نشان ہوتا. صلوات علی محمد وآل محمد.
مرتضیٰ سے باب مدینۃ العلم سے بے وفائی, مرتضیٰ سے بغاوت. مرتضیٰ سے بغاوت نہیں ہے, مصطفیٰ سے بغاوت. مصطفیٰ سے بغاوت اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند کر سکتا, اگر حضور کی باتوں کو سنا ہوتا اور حضور کے آگے اپنے اجتہاد کو راہ نہ دی ہوتی. حضور کے مقابلے میں کہاں, حضور نے یہ بھی فرمایا, حضور نے یہ بھی فرمایا, مگر ہمارے اجتہاد میں غلطی ہو گئی. ہم نے حضور کے ایک فرمان کو لیا, دوسرے فرمان کو نہیں لیا. یہ ہمارا اجتہاد تھا, اجتہادی خطا قابل معاف ہے. نہیں, مصطفیٰ کے مقابلے میں اجتہادی خطا کبھی قابل آپ کو نہیں آئے. ہمارے شما کے مقابلے میں اجتہاد قابل آپ ہے. میری رائے کچھ ہے, دوسرا مستحق کہتا ہے میری رائے کچھ ہے. میرے مقابلے میں اس مستحق کی رائے کا اختلاف قابل معافی ہے, اس مستحق کے مقابلے میں میرا اختلاف رائے قابل معافی ہے, مگر مصطفیٰ کے مقابلے میں اتحاد کے حدود کو پہچانیے, اتحاد کے حدود کو پہچانیے. اتحاد پہلے جہل پوشیدہ ہوتا ہے, جہل کا نتیجہ فکر وحی الہی کے مقابلے میں آ جائے. یہ جائز نہیں ہے, یہ قابل عفو نہیں ہے. بہرحال گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ طلب علم فطرت کا تقاضا ہے, اور جب آپ اور آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدیہی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظری. اب یہ دو اصطلاحیں منطق کی ہیں, آگے منطق سے تو مفر نہیں ہے نا. آپ پرٹیکولر ٹرمینالوجی سے احتراز کر سکتے ہیں, سنگین اور سخت اصطلاحیں استعمال نہ کریں, ممکن ہے, مگر قوانین سے تو دستبردار نہیں ہو سکتے. ان اصول فکر سے تو دستبردار نہیں ہو سکتے. تو دو چیزیں ہیں, علم کی بھی دو قسمیں اور عمل کی بھی دو قسمیں اور وہ سب قسمیں ابواب منطق میں, لیکن دو اصطلاحیں تھے, بدیہی ضروری. بدیہی اور ضروری اسے کہتے ہیں کہ جس کے سمجھنے اور سمجھانے اور ماننے اور منوانے کے لیے کسی دلیل اور استدلال کی ضرورت نہ ہو. اور نظری اسے کہتے ہیں کہ جس کے ماننے کے لیے اور منوانے کے لیے استدلال کی ضرورت ہو, دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہو. پھر توجہ فرمائیے گا کہ علم کے مرحلے میں کچھ علمی مسائل وہ ہیں جن کو ماننے کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہہ رہا ہوں کہ دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں بے دلیل ہوتی ہیں. دونوں باتوں میں فرق ہے. دلیل ہوتی ہے, دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی بڑی ہی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی دلیل کی شان یہ ہوتی ہے کہ کہا جا سکے آفتاب آمد دلیل آفتاب. اتنی روشن دلیل ہوتی ہے کہ جو ذہن کے پردے سے کبھی غائب ہی نہیں ہوتی, اسے کہتے ہیں بڑی ہی. اور جس کے لیے استدلال کی ضرورت ہو اسے کہتے ہیں ضروری. تو نظری
بدیہی اور ضروری مترادف اصطلاحیں. نظری یعنی اعمال نظر وہاں کیا جاتا ہے, غور و فکر سے کام لے کر استدلال قائم کر کے مقدمات طے کر کے بحث طے کر کے کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے اسے کہتے ہیں نظری, اور کچھ ہے ضروری بدیہی. تو دنیا کے جب تمام مسائل میں یہ کیفیت ہے تو پھر دین میں بھی ایسی کیفیت ہوگی, تب تو دین فطری ہوگا, ورنہ دین فطری. اگر کوئی ایسا دین ہو جس کا کوئی ایک مسئلہ بھی بغیر استدلال سمجھ میں نہ آئے تو وہ دین فطری نہیں ہوگا, اور اگر کوئی ایسا دین ہو جس میں کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہ ہو جہاں غور و فکر کی ضرورت پیش آئے وہ بھی دین فطری نہیں ہوگا. دین مکمل اور دین فطری وہی ہوگا جہاں کچھ چیزیں بدی ہی ہوں, کچھ چیزیں ضروری ہوں, کچھ چیزیں نظری ہوں, نہ ذہن کو سلایا جائے نہ ذہن کو ہمیشہ پراگندہ رکھا جائے. اگر کبھی غور و فکر سے کام نہ لیا جائے تو ذہن بیکار ہو جائے گا, سو جائے گا, مر جائے گا, روح مر جائے گی. اور اگر ہمیشہ ہر مسئلے پہ غور و فکر ہی ضروری ہو تو بھی روح مر جائے گی, ایڑیاں رگڑتی رہے گی, کہیں سکون نہیں ملے گا, کہیں قرار نہیں ملے گا. تو معلوم ہوا علم کی دنیا میں صرف رب, نیچر, دو قسم کے تصورات, دو قسم کے مسائل, دو قسم کے علوم, دو قسم کے مقدمات سے انسان کو آشنا کرتی ہے, ایک وہ جو ضروری ہو بدیہی ہو اور ایک وہ جو نظری ہوں. اسی لیے دین آگے بڑھا اور اس میں رکایت کی تقریبی مثال پیش کر دوں. تقریبی مثال دیکھیے, اب ظاہر یہ بالکل فلسفیانہ مثال نہیں ہے, یہ تقریبی مثال ہے ماحول کی. کوئی صاحبزادے بالغ ہوئے, عاقل ہوئے, برسرے روزگار ہوئے اور ماشاء اللہ اب وہ منزل آئی کہ اپنا گھر بسائیں, کتنے ہی بڑے خاندان کے ہوں لیکن فطری طور پر اگر رہائش کا مسئلہ ہے تو مکان کی ضرورت ہے, ایک مکان, ایک عمارت کی ضرورت ہے. اس مسئلے پر یہ اتنا روشن مسئلہ ہے, ایسا بدی ہی ہے, بے دلیل نہیں ہے, مگر دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب رہنے کے لیے مکان تو چاہیے ہی, کوئی پوچھے گا دلیل لائیے کہ مکان کی لیٹ چل رہا. اگر کوئی شخص کہے مجھے رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے تو کوئی پوچھے گا کہ دلیل کیا ہے؟ سائنٹیفک دلیل بھی قائم کی جا سکتی ہے, میتھمیٹیکل دلیل, اور صاحب وہ کیمسٹری سے اور فزکس سے, ہم منطق سے اور فلسفے سے اور سماجیات سے, عمرانیات سے ہزار دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں. مسئلہ بے دلیل نہیں ہے, مگر کوئی دلیل طلب نہیں کرتا اور نہ کوئی دلیل پیش کرتا ہے. تو بنیادی مسئلہ کے مکان کی ضرورت ہے, اس پر دلیل کوئی طلب نہیں کرتا. لیکن جب مکان بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے انسان, کیسا مکان ہو, کتنا بڑا ہو, کیسا نقشہ ہو, دروازہ کہاں رکھا جائے اور نشست گاہ کہاں رکھی جائے, دروازہ کہاں رکھا جائے اور نشست گاہ کہاں رکھی جائے, دیوان خانہ کہاں ہو, بیرونی کہاں ہو, اندرونی کہاں ہو, یہ تمام مسائل میں تو خانہ کہاں ہو, مطالعے کا کمرہ کون سا ہوگا, سونے کا خوابگاہ کون سا کمرہ ہوگا, یہ تمام مسائل اب ضروری نہیں رہے. مکان کی ضرورت تو بدی ہی ہے. دنیا میں کہیں جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں, صاحب آپ بتا سکتے ہیں میرے یہ مکان ضروری ہے کہ نہیں. لیکن جب مکان بنائیں گے تو ہر شخص کہے گا میاں خود سے نہ بنا لینا. دیکھو زمین کہاں خریدنی ہے, اس کے لیے مشورہ کر لو. دیکھو مکان کیسا بنے گا, مشورہ کر لو. نقشہ کسی بہت ماہر انسان سے بنوانا, اس وقت پورے ملک میں پڑا شخص جو ہے وہ سول انجینئرنگ میں اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے. اسٹرکچرل انجینئرنگ میں پلا صاحب سے مشورہ ضرور لے لینا ورنہ کہیں کوئی کمزوری نہ رہ جائے. ارے بھائی میں پڑھا لکھا ہوں, میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی تو نے کی ہوگی فلسفے میں؟ یہ مکان بنانے کا مسئلہ ہے. یہ مکان بنانے کا مسئلہ ہے. کیا میں ان کی ڈاک کروں آپ کے بدن کو؟ میں ٹھیک کرتا ہوں آپ بدن کی ڈاک؟ سب مکان آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. یہاں رکھنا ہو گیا زخم تو آپ اس پر پٹی مرہم کر سکتے ہیں, دیوار ٹوٹ گئی تو آپ بنائیں گے؟ وہ آپ کے فیلڈ کی بات نہیں ہے. معلوم ہوا مکان کی ضرورت دلیل کی محتاج نہیں ہے, مکان کی عمارت مشورے کی محتاج ہے, نگرانی کی محتاج ہے. ایسے ہی دین نے دو مسائل دیے, اصول دین جس میں ہر شخص کو خود مستحل ہونا ہے, گرو دین جس میں مستحقین کا مشورہ ضروری ہے, رہنمائی ضروری ہے, تخلیق ضروری ہے. یہ دین فطرت ہے, دین عقل ہے. یہ دین ایسا نہیں ہے جو فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہو. تلوار کریں گے
اب بات واضح ہے کہ دین فطرت ہے. اب یہ اعلان کہ ہم تقلید نہیں کرتے, یہ اعلان غیر فطری ہے. اب لکھتے کہ غیر دینی ہو, غیر فطری ہے یہ اعلان کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے, یہ غیر فطری اعلان ہے. اور چونکہ غیر فطری ہے اس لیے غیر دینی ہے. اور یہ اعلان کہ ہمیں کسی اصول کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ غیر فطری ہے اس لیے غیر دینی ہے. کچھ اصول دین ہیں جن میں آپ کو خود یقین پیدا کرنا, ہاں یہ ضرور ہے کہ یقین کے مراحل ہیں, یقین کے مراحل ہیں. اور یقین پیدا کرنے کے لیے بھی اگر کہ وہ چیز وجدانن ضروری ہے, فطرت وجدانی طور پر بدیہیات کا ادراک رکھتی ہے, یعنی متن طبیعت انسانی میں وہ قوانین حروف تکوینیہ میں مندرج ہیں, وہ قوانین لکھے ہوئے ہیں, مگر اس کے باوجود کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اصول میں بھی الجھ جائے. کنبہ بڑا ہے, آبائی مکان ہے. اور اب ایک جوان پڑھا لکھا ہونے کے باوجود پسو کیش میں ہے, مکان الگ کیا جائے نہ کیا جائے, مکان کی ضرورت مجھے ہے کہ نہیں ہے, میرے وجود سے باقی افراد خاندان سکون سے ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اذیت سے ہیں. یعنی ایک بنیادی مسئلہ وہیں پر, مکان کی ضرورت, ضرورت مسئلہ مکان میں رہ رہے ہیں. مگر اب علیحدہ ایک اور مکان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب باپ نے بھی سمجھایا اور بھائی نے بھی سمجھایا اور دوستوں نے سمجھایا اور قریب کے عزیزوں نے سمجھایا, کچھ دلیلیں ایسی آئیں کہ وہ دل کی الجھن ختم ہو گئی, سینے میں کشادگی پیدا ہو, شرح صدر ہو گیا. ارے روزانہ نہ جانے کتنوں کا سر ہے شر ہے قدر ہوتا ہے, مگر ایک قطرہ لہو کسی کا زمین پر ٹپکتا نہیں ہے. شر ہے قدر ہو گیا, علمی مسئلہ تھا, کچھ جنگ ہی دور ہو گئی. کیسے دور ہوئی؟ دلائل سے. اگر دلائل نہ پیش کیے جاتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. بنیادی مسئلہ مکان کی ضرورت وہ ثابت ہے, بدی ہے, ضروری ہے. اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے, استدلال کی ضرورت نہیں ہے, بحث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کسی وجہ سے ایک الجھن پیدا ہو گئی تھی تو دلیلوں سے دور ہوئی. ایسے ہی اصول دین میں ہے, ہر شخص مبدا کا ادراک رکھتا ہے, معاد کا احساس رکھتا ہے, نبوت کی ضرورت کا
قائل ہے, ہدایت کے مستقل سلسلے کے وجود کا قائل ہے. فطرت گواہی دیتی ہے, عقل تائید کرتی ہے کہ نہیں, خدا ہے, خالق ہے, رازق ہے, مبدا و معاد دونوں مسلم, ہدایت کا سلسلہ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خالق رحیم ہو اور اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دے, بغیر رہنمائی کے چھوڑ دے, بغیر سرپرستی کے چھوڑ دے. یہ ممکن نہیں ہے. مگر کہیں کہیں اگر الجھن پیدا ہو جائے تو پھر اصول دین میں بھی دلائل کی جستجو ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا مطالعہ کر لو, اتنا غور و فکر کر لو کہ تم مطمئن ہو جاؤ اصول دین میں تقلید حرام ہے. یہ فطری مسئلہ ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے, لیکن فروع دین میں تقلید خیر کے کہوں گا مطلقاً واجب نہیں ہے, ہر شخص کے لیے واجب نہیں ہے, ورنہ پھر دین فطری نہ رہ جاتا. جو اپنے مسائل پر خود غور و فکر نہ کر سکے صحیح طریقوں سے, صحیح مواقع سے, صحیح اصول کی روشنی میں, اس پر تقلید واجب ہے, ضروری ہے. اور ہمارا تو یہ ہے دین فطرت. اور جب دو قسم کے علوم ہیں تو دو قسم کے افراد بھی ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر, جنہیں سن کر, جن کی باتوں کو سن کر, جن کے قدموں میں بیٹھ کر اصول دین کا یقین حاصل ہو جائے. کچھ وہ ہوں گے کہ جن سے فروع دین کے مسائل حل ہوں گے. اور سمجھا آپ نے, دونوں سلسلے ضروری ہیں. جنہیں دیکھ کر اصول دین کا یقین پیدا ہو جائے وہ معصوم ہو سکتا ہے, کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا. ہر شخص وہ نہیں ہو سکتا کہ اسے دیکھ کر خدا پر یقین پیدا ہو جائے. ہر شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے دیکھ کر نبوت سمجھ میں آ جائے. ہر شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے دیکھ کر امامت اور ہدایت کی حقیقت اور ولایت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. ہر شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر تمہیں آخرت کا یقین نہ ہو, جنت اور جہنم کا یقین نہ ہو, برزخ اور صراط کا یقین نہ ہو, میدان حشر اور حوض کوثر کا یقین نہ ہو, اور تم اس سے قریب جا کے بیٹھ جاؤ چہرے پر ہاتھ پھیرے کہیں گے نظر منظر قیامت کو. ہر شخص نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ ایسے افراد ضرور ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں از راہ رحمت, از راہ لطف, از راہ کرم بندگان خدا کے لیے, افراد بشر کے لیے, انسانیت کے لیے, بلکہ اپنے تمام مخلوقات کے لیے بھیج دیے. آپ ان کے یقین کو بھی پختہ کریں, آپ ان کے فروعی مسائل کو بھی سلجھائیں, یہ ان کی شریعت بھی ناقص و ناتمام نہ رہ جائے اور ان کے اصول دین بھی کمزور نہ رہ جائیں. ایسے افراد کا سلسلہ مسلسل تھا, ہے اور باقی رہے گا, باقی رہے گا. اور بالکل اسی طرح جیسے قیام قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوگا کہ جسے حواس کے خمسہ ظاہریہ نہ حاصل ہوں, جس کے اندر حواس کے خمسہ باطنیہ نہ حاصل نہ موجود ہوں. اس لیے کہ پھر ظلم فطرت ہوگا, پھر ظلم مشیت ہوگا, پھر جبر فطرت ہوگا. نہیں, ہر شخص کو دنیا میں بھیجا حواس سے خمسہ کے ساتھ, حواس سے خمسہ ظاہری, حواس سے خمسہ باطنی. یہ کیا ہیں؟ کہہ چکا, معلوم ہے آپ کو, یہ وسائل حصول علم ہیں. مگر ان حواس کے خمسہ میں جو فطرت کا عطیہ ہیں, کبھی غور فرمائیے خود کہ حواس کے خمسہ میں مراتے میں تمام حواس برابر سے کام کرتے ہیں. تمام حواس برابر سے کام کرتے ہیں نہیں, ہر حادثے کی ایک حد ہے. اس حد اور اس دائرہ عمل اور اس دائرہ کار کے باہر اس کے اثرات نہیں ہیں, وہ وہاں کام نہیں کر سکتا. اور ان میں تفاوت ہے, پانچوں حواس برابر کے اثرات نہیں رکھتے, برابر کا حلقہ اثر نہیں ہے ان کا. مثلا دو چیزوں کا صرف مقایسہ کر دیے, دو چیزیں طلب علم کے لیے. ایک ہے حادثہ لمس لامسا, اور ایک ہے حادثہ بصر. دو چیزیں ہیں. حادثہ لمس کیا ہے؟ کسی چیز کو چھو کر محسوس کریں آپ. اور بصر کیا ہے؟ دیکھ کر. حادثہ توجہ رکھے گا, ہاتھ لمس استر کا قدم پورے جسم میں ہے.
اور یہ یاد رکھیں کہ بات کہیں کی ہو رہی ہے, زبان کہیں کی ہو رہی ہے.
ہاتھ لمس, آپ اپنی حقیقت پر غور فرمائیں, ہاتھ لمس چھو کر محسوس کرنے کی صلاحیت پورے بدن میں ہے,
جلد میں ہے. اور اگر جلد جسم سے اتر جائے تو جلد کے نیچے جو فوراً جسم کی تہ ہے اس میں بھی موجود ہے.
یعنی پورے جسم میں, پورے بدن انسانی میں ہاتھ کا لمس موجود ہے, اس کے باوجود اس کا دائرہ عمل بہت محدود ہے. جو حادثہ پورے بدن میں ہے اس کا دائرہ عمل بہت محدود, جہاں تک میرا ہاتھ جاتا ہے اس سے آگے یہ حادثہ کام نہیں کر سکتا. ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلے پر اگر کوئی شے رکھی ہوئی ہے, کوئی پھول ہے, اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پھول کاغذ کا ہے یا اصلی ہے. اور یہ تو پرانی مثال ہے نا کاغذ کی, اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے پھول آتے ہیں, بالکل دیکھ کر ہی دھوکہ ہوتا ہے. تو جب تک میں اسے ہاتھوں میں نہ لے لوں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ پھول اصلی ہے یا نقلی. یہ ہے ہاتھ لمس کی حد, لیکن ہاتھ بسر, ہاتھ بسر چیز میرے ایک گز کے فاصلے پر ہو یا دو گز کے یا دس گز کے فاصلے پر, ہاتھ بسر پورے بدن میں نہیں ہے. ہاتھ بسر پورے بدن میں نہیں ہے, پورے جسم میں نہیں ہے, ایک بہت ہی چھوٹے سے عضو بدن میں یہ حادثہ رکھا گیا, مگر اس کا دائرہ کار اتنا دور تک ہے, اتنی دور تک ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور حادثہ علم پورے بدن میں ہے اس کے باوجود محدود.
اور فرما رہے ہیں
دو ہاتھوں کا مقابلہ کیا, کسی چمن میں چلے جائیے, کسی باغ میں تشریف لے جائیے, گلستان ہے, سجا ہوا ہے, بہت بڑا باغ ہے, مختلف قسم کے درخت ہیں, مختلف قسم کے پھول ہیں, مختلف قسم کے پھل ہیں, مختلف قسم کے جناب والا پودے ہیں, مختلف قسم کی روشیں ہیں, نہریں ہیں, حوض ہیں, ایک حسین و جمیل بہشت ہے کہ جو زمین پر موجود ہے, اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہے کہ جو حادثہ بسر سے آ رہی ہے. ہاتھ لمس تو ہے, پورا بدن قبرستان لانے کا ہے, مگر اس چمن کی خبر اسے نہیں ہو سکتی. اور دوسرا ساتھی وہ ہے کہ جس کے پاس باسرہ موجود, دیکھنے کی قوت موجود, یہ شخص اپنی پوری عمر صرف کر دے, جو بسر نہیں رکھتا پوری عمر صرف کر دے, تو اس مادی حقیقی خارج میں موجود محدود چمن اور گلستان کا علم حاصل نہیں کر سکتا. پوری عمر حق پوری عمر صرف کر دے تب بھی اس باپ کی تعریف نہیں کر سکتا, اس باپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. اور یہ شخص جو جس کے پاس باسرہ موجود ہے, چند لمحوں میں پورے باغ پر نظر ڈالی, خوشبو بھی بتا دے گا, پھول کے رنگ بھی بتا دے گا, پھلوں کی کیفیت بھی بتا دے گا, سب کچھ بتا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہ چھوٹے سے عضو میں ہے کہ جو اگر دور سے انسان ہو تو اسے یہ عضو بسر نظر بھی نہ آئے, لیکن اس کی طاقت دور تک ہے. اور ہمارے معلوم ہوا کہ جیسے معلوم ہوا کہ حواس کا تعلق مادی جسم سے جتنا کم ہوتا جائے گا حادثے کی قوت بڑھتی چلی جائے گی. یہ فطری بحث ہے, جتنی زیادہ جتنا زیادہ تعلق بدن سے کم ہوگا حواس کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے بھی اس فطری تقاضے کے تحت کہتا ہے مادی دنیا سے روح کا رشتہ کم کر کے چلے جاؤ تو تمہاری طاقت بڑھتی چلی جائے گی. پڑھے محمد والا کم کر کے جاؤ اپنی طاقت, اپنا تعلق, اپنا رشتہ مادی دنیا سے کم کر کے چلے جاؤ. اور جب حادثہ بسر, یہ ظاہری بسر کی بات ہو رہی ہے, یہ ظاہری بسر کی بات ہو رہی ہے. اور کل کی تقریر اگر ذہن میں ہے تو جس کا حادثہ لم کتنا قوی ہو کہ وہ کسی آغوش میں آتے ہی بغیر دیکھے سمجھ لے کے کہاں گیا, جس کا حادثہ علم کتنا قوی ہو اس کا حادثہ بسر کتنا قوی ہوگا. اگر وہ دعویٰ کرے کہ حضور معراج کی باتیں آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں, سلام پڑھے محمد والا. دوسرے راوی یہی تو بتا سکتے ہیں, ہاتھ سے لمس کے کام لے کر بستر گرم رہا, ارے دوسرے راوی اس سے زیادہ کچھ بتا ہی نہیں سکتے کہ بستر گرم رہا, زنجیر در گرتی رہی. یہ مرتدہ بتائے گا کہ مقام کعبہ خوش ہے اور ادنا پر کیا ہوتا رہا. اب سمجھے اصول و فروع فطری نہیں ہے, ان کے فضائل بھی اصول فطرت کے مطابق ہے. طلبہ کہے محمد والا بچپن میں جس کا لامسہ اتنا قوی ہو کہ وہ پیغمبر کو پہچان لے تو شباب میں کیا باصرہ اتنا قوی نہ ہوگا کہ مقامات معراج کو سمجھ لے. مبالغہ نہیں ہے, کوئی محدث بیٹھ کے کہے کہ راوی ضعیف ہے, رجال کمزور ہیں, روایت موضوعہ ہے, مناقب مجعولہ ہے, نہیں, آپ کی عقل میں خلل آ گیا ہے. آپ کی فطرت میں کمی آ گئی ہے. آپ پہچانتے نہیں کس سے حواس کی بات ہو رہی ہے, کس کے حواس کی بات ہو رہی ہے. ان کا لامسہ اتنا قوی ہے تو باصرہ کتنا ہوگا. اور بس ایک جملہ کہوں, جس کے حواس سے ظاہری ایسے ہوں تو حواس سے باطنی کیسے ہوں گے. جب ظاہری حواس سے خمسہ ایسے ہیں تو باطنی حواس کیسے ہوں گے. اب جب وہ یہ کہے کہ لو تو سفل ہٹاؤ لمزدت تو یقینا, اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ حقیقت ہے جو بیان ہو رہی ہے, یہ کوئی تعلی نہیں ہے, یہ تعلی نہیں ہے, یہ انا کا اظہار نہیں ہے, یہ خودی کا اظہار نہیں ہے, یہ فرزند ابو طالب کا ادعا نہیں ہے, یہ حقیقت کا اعلان ہے. اس کے حواس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو, اس کے حواس کے خمسہ کا اندازہ نہیں ہے, حواس کے ظاہری کا اندازہ نہیں ہے, حواس کے باطنی کا اندازہ نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جو اپنے حواس کے ظاہری سے کام لے تو مقام کعبہ قوسین او ادنا کی خبر دے, اور یہ اپنے حواس سے باطنی سے کام لے تو پھر پوچھنے والا پوچھتا کیوں نہیں ہے, پوچھ لے اور پوچھے کہ اے علی, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. لاکھوں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے مگر حقیقت سمجھیے کہ کیوں ہے. فوراً جواب کیا, میں تو ایسے رب کی پرستی ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے, علی رب کو دیکھا ہے کہا میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو مگر وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یعنی یہ آنکھ ہیں جنہوں نے فلاسفہ نے بعد میں اعلان کیا. علی نے پہلے بتایا کہ کچھ حواس ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں. جو علوم کے وسائل کو سمجھائے وہ باب علم نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ طلبہ پر دیجیے محمد والے. یہ علی ہیں یہ باب مدینہ علم ہیں, یہ باب علم مصطفیٰ ہیں, یہ باب مدینہ حکمت ہیں, حکمت الہیہ کا دروازہ ہیں. حواس کے خمسے ظاہریہ ان کے, حواس کے خمسے باطنیہ ان کے. دین کے بھی نقاب کشائی کرتے ہیں, فطرت کی بھی پردہ کشائی کرتے ہیں. دین سیکھنا ہو تو ان کے دروازے پہ آ جائیں, فطرت کو سمجھنا ہو تو ان کے دروازے پہ آ جائیں. دین کے مسائل الجھیں تو یہاں آئیں, فطرت میں کبھی آ جائے تو یہاں آئیں. یہ فطرت کو سلامتی عطا کریں گے, یہ فطرت کو صحت عطا کریں گے, یہ وہ سیدھا راستہ عطا کریں گے کہ جو قاب قوسین سے گزرتا ہوا فردوس تک پہنچے. ان کے دروازے پہ آ جائے اس کے لیے کوئی علمی مسئلہ نہیں رہ جاتا, کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. خدا شناسی کے مسائل بھی ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ اب میں ایک اپنا جملہ دہرانا چاہتا ہوں. یہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں جنہوں نے غیر مرئی حقیقت الہیہ کو انسانی پرسپشن کے حدود میں لا کر رکھ دیا. ان کے دروازے پر آنے والا خدا کو جانتا نہیں ہے, خدا کو محسوس کرتا ہے. خدا کو جاننا الگ ہے, خدا کو مان لینا الگ ہے, خدا کو محسوس کرتا ہے. خدا کو محسوس کرتا ہے, کیوں نہ محسوس کرے؟ اس لیے تو خدا نے اپنے حواس سے خمسہ انہیں بنا لیے. ڈرا نہ ہو ذہنوں پر, ڈرا نہ ہو. آپ کے حواس سے خمسا نہیں آئے. اس نے بھی مجازن ہی کہیں کہا مگر اس میں ایک حقیقت کی ترجمانی تھی. اگر اس نے کسی کو عین اللہ کہا, اس کی آنکھیں ہیں, اس کا لامسہ ہے, اس کی قوت گویائی ہے, وہ لسان اللہ, جنب اللہ. یہ جنب اللہ سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. جنب اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, یز اللہ سب سمجھ میں آتا ہے. جنب اللہ ترجمہ نہیں کروں گا, کچھ آپ ہوم ورک کیجیے گا. سلام ہوم ورک بھی دو قسم کا ہوتا ہے. جب تک بات منکشف نہ ہو جائے لبوں کو بند رکھیے گا. مقام ادب ہے. اشارت ادب نہ ہو جائے جب تک بات سمجھ میں نہ آ جائے, جب تک صحیح الفاظ وہاں سے عطا نہ ہو جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو قدرت سخن حاصل ہے؟ معانی بھی ادھر سے القا ہوتے ہیں, الفاظ بھی وہاں سے عطا ہوتے ہیں. ایک صاحب واعظ فرما رہے تھے جوانان عزیز, میرا بھی ایک جملہ سن کے جائیں, مجلس کے اختتام پر عرض کر رہا ہوں. ایک صاحب واعظ فرما رہے تھے, روح کا خیال رکھیے, روح کے تقاضوں کو پورا کیجیے, دین کو اختیار کیجیے, روح خدا کی امانت ہے. جب واعظ ختم ہوا میں نے دست ادب جوڑ کے ان سے پوچھا, اور پتہ نہیں انہوں نے مجھے ملحد سمجھا ہوگا یا کیا. میں نے کہا حضور, روح آپ کی خدا کی عطا ہے, بدن آپ کہاں سے لائے؟ خدا نے روح خلق فرمایا اسی نے بدن خلق فرمایا. روح بھی اسی کی عطا, بدن بھی اسی کی دین, معانی بھی اسی کی عطا, الفاظ بھی اسی کی دین ہے. جو کچھ اس کی عطا ہے وہ سب اس کی راہ میں دے دو, تب حق کے بندگی ادا ہوگا. یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے. بس یہی تقاضا ہے فطرت تھا جس نے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا. فطرت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے مدینے سے نکلے, مکے گئے, مکے بھی قرار نہ ملا, کربلا کی سمت رخ کیا, راستے میں ملاقات ہوئی, مشہور شاعر عظیم شاعر فرد تک سے ملاقات ہوئی. تیزی سے عرض کر رہا ہوں, کوئی روایت ایسی گزارش نہیں کروں گا کہ جس پر آپ کی عقل اور آپ کی فطرت مطمئن نہ ہو. عظیم شاعر ہے, اس نے درمیان میں ملاقات ہوئی مکے سے نکلتے ہی, کہا فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ اب کوفے جا رہا ہوں. کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا فرزند ابو فراس کیا حال ہے کوفے والوں کا؟ سنیے سنیے, تاریخ کا جملہ ہے, کسی مقتل کا نہیں. کہا یبن رسول اللہ, لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. فرزند رسول تشریف نہ لے جائے. فرزند رسول نے اسے بھی وہی فیصلہ سنایا کہ جو مدینے میں سنا چکے تھے, ہمیں جانا ہے, ہمیں شہید ہونا ہے, اس کنڈے کو اسیر ہونا ہے. حسین آگے بڑھے, کربلا پہنچے. فطرت کا تقاضا پورا ہونا تھا نا, تو چلتے چلتے راہوار رک گیا. حسین نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے کہ اب میرے راہوار کا قدم آگے نہیں بڑھتا, اب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. وقت کے آگے بتانے والوں نے بتایا یہ غابریہ ہے, یہ نینوا ہے, یہ شبِ فرات ہے, اور بھی کوئی نام ہے. کہا کربلا ہے. حسین کربلا پہنچ گئے. اب آنسوؤں کو نقد نہ کرو. حسین نے کہا ہماری یہاں اتاری جائے. زینب نے سمندر رمی نے کربلا پر قدم رکھا اور سینے پہ ہاتھ سے چلا بھیا. وحشت ہو رہی ہے بھیا, دل کو قرار نہیں آئے. دل کو قرار نہیں آئے. حسین خاموش ہیں, حسین خاموش ہیں. خیمے لگا کے جانے کی تدبیریں ہو رہی ہیں, خیمے فراز کے کنارے لگائے جا رہے ہیں, لیکن حسین حسین جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. حسین جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تیزی سے ہاں تاریخیں گزر رہی ہیں, تو جی بھر کے میں بیان بھی نہیں کروا رہا, بہت سی باتیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. وہ تاریخ بھی آئی جب ایک قافلہ اور آیا, ایک لشکر آیا, اور آنے کے بعد دیکھا فرات کے کنارے حسین کے خیمے. فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے جائیں, ہاشمی جوانوں کو جلال آیا,